الله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ہماری گفتگو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی آیت نمبر تقریباً 22 میں 23 میں اور 24 میں تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ قرار مت دو اگر تم ایسا کرو گے تو تم ضعیف اور مذموم اور بغیر کسی یار و مددگار کے ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد وہ مشہور آیتیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے احترام میں نازل کی ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور اللہ تعالیٰ نے حتمی کر لیا ہے اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اگر پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تو ان کو اف تک مت کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو مت جھڑکو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے لیے قول کریم بیان کرو وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لیے اپنے پروں کو رحمت کی صورت میں بچھا دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور تم کہو کہ اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمانا جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم فرمایا تھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہارے نفس میں کیا ہے ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا اگر یہ لوگ صالح ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی طرف پلٹنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ معرکۃ الآراء آیتیں ہیں اور ایسی آیتیں کہ جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہیں اس لیے اس پہ تھوڑی سی مزید کھل کے گفتگو ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے حق کو اتنا زیادہ ادا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا. کچھ لوگوں کے حق ہیں جن کو ادا کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے. ایک والدین ہیں, ایک رحم یعنی رشتہ دار ہیں اور ایک پڑوسی. پڑوسیوں کے بارے میں آیا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کہ رسول اکرم اتنا پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے تھے کہ بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ایسی دلیل آئے گی کہ جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حق دے دیا گیا. اس حد تک پڑوسیوں کے بارے میں حکم آیا. بہرحال وہ ہماری گفتگو نہیں ہے, والدین کا مسئلہ ہمارے مورد گفتگو ہے. کیا وجہ ہے کہ والدین کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اسی کے ہم پلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرار دیا. اور اس طرح سے آیت آئیں اور اس سے زیادہ ملائم اور بہتر الفاظ اللہ تعالیٰ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اولاد کی پیدائش ایک مسئلہ ہے لیکن پیدائش سے بڑھ کے دوسرا مسئلہ اس کی تربیت کا ہے. اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی چاہے مال و دولت کی فراوانی ہو یا نہ ہو, چاہے مادی وسائل ہو یا نہ ہو, اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو جتنا مالی وسائل ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا, جتنی اس کو فیسلٹیز ملی ہوں گی وہ سب ضائع ہو جائیں گی. اس لیے والدین پر اولاد کے پیدا کرنے کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے جتنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری. اور تربیت اولاد اتنا اہم مسئلہ ہے کہ معصومین نے الگ الگ طریقوں سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ تم اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کرو, جس پہ الحمدللہ تقریباً 18 سال پہلے پوری گفتگو ہو چکی ہے. پورا ایک ماہ رمضان میں عرض کر چکا ہوں, کیسٹیں وغیرہ موجود ہیں, اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے تو عورت کی ایک ذمہ داری ہے, مرد کی ایک ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داریاں ملتی ہیں تب جا کے ایک نیٹ ذمہ داری ادا ہوتی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور آنے والی نسل کے لیے ساری چیزوں کو وہ پرووائڈ کرے، اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کی زندگی کو فراہم کرے. اگر اس نے سب کچھ فراہم کر دیا تو اس نے ایک حق ادا کر دیا. اب دیکھیں، شرعی لحاظ سے عورت پر مال کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیں، یا توزیع مسائل اٹھا کے دیکھ لیں شارٹ کٹ کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ شرعی لحاظ سے عورتوں کو مال کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. ذمہ داری اگر دی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ شوہرداری، اور شوہرداری کے بعد بچے داری. یعنی اگر ہم شرعی قانون کے لحاظ سے ایک گرو پڑھ رہے محمد والے محمد سے ایک اور ضرورت پڑتا ہوں، شرعی قانون کے دائرے میں رہ کر دیکھیں کہ ایک بیوی کی کیا ذمہ داری ہے. تو بیوی کا نہ کوئی گھر میں کام ہے نہ کوئی باہر کام، بیوی کا کام ہے شوہرداری، کہ شوہر کو وہ خوش رکھے نمبر ایک، اور اس کے بعد جب اولاد آ جائے تو اولاد کی صحیح تربیت. نہ کسی گھر کے کام کی ذمہ داری ہے نہ کسی طرح سے کمانے کی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، ہاتھ بٹانے پڑتے ہیں، اخلاقاً بھی اس کو بہت اچھا قرار دیا گیا ہے، بہت پسند کیا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں کوئی اچھا کام کرتی ہے، گھر کو صاف رکھتی ہے، برتن صاف کر دیتی ہے، تو بہت زیادہ ثواب اس کا بیان کیا گیا. لیکن قانونی فریم ورک میں اگر ہم دیکھیں ایز پر ڈیوٹیز، بیوی کی ڈیوٹی، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ایک بیکار عنصر پیدا کیا ہے کہ بس وہ وہاں پڑی رہے اور ایک ٹوائے کی حیثیت سے وہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کرے؟ یا نہیں، بیوی کو کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کو تمام فیسلٹیز چاہیے، اس لیے شریعت یہاں پر آ کے کہتی ہے کہ بیوی کو تم ایک خاص کام کے لیے رکھ دو، اور وہ تربیت اولاد، کہ تم اپنی اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کرو، تب جا کے آہستہ آہستہ یہ معاملہ یہ مسئلہ حل ہوگا. تو اب جب بیوی اور شوہر مل کر اس خاندان کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور اولاد کی تربیت کا کام انجام دیتے ہیں، تو پھر جب محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، تو مزدوری بھی ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضا کر دیا، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسان ہے، کہ اب تم اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. احسان کے لفظ کو کل میں نے تھوڑا سا سمجھا دیا تھا کہ ایک لیول اطاعت کی، ہمارے ہاں لفظ مشہور ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے. میں نے عرض کیا کل کہ اطاعت والدین واجب سے بڑھ کے ہے، احسان بھی والدین ضروری ہے، کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. اطاعت یہ کہ جو انہوں نے کہا تم کر لو، احسان یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کے دل کو آزار پہنچاتی ہے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اسی لیے آگے چل کے آیت کہتی ہے کہ اگر یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، فلا تنہر ہوما، تو ان کو تم مت جھڑکو. فلا تقل لہما افن ولا تنہر ہوما، نہ اف کہو نہ تم ان کو جھڑکو. ظاہر ہے کہ جب بڑھاپے میں انسان پہنچ جاتا ہے تو بہت سی عادتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو انسان کو نہیں پسند آتی، خاص کر جوان نسل ہے، کام ہے، زیادہ ہیں، بھاگ دوڑ ہے. لیکن پھر بھی قرآن میں اس چیز کو، تمام چیزوں کو نظر میں رکھنے کے بعد سامنے رکھ دیا گیا کہ نہیں، تم اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرو کہ جب والدین کے سامنے جاؤ تو بالکل ایک، اگر فرشتہ ہوتا اس کے پر ہوتے تو کس طرح سے پروں کو بچھا کے جاتا. بعض پرندے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو خاص طریقے سے پر پھیلاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو ویلکم کر رہے ہیں. بعض مرتبہ مور، وہ جو پیکاک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اپنے پروں کو اس طرح سے پھیلاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ویلکم کر رہی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر تصور لایا گیا کہ جب تم ان کے سامنے جاؤ تو اپنے پروں کو، پر تو ویسے ہی نازک ہوتے ہیں، پھر ان کو اس طرح سے پھیلاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے آپ کو بالکل ہمبلنیس کے ساتھ، ذلیل کا لفظ نہیں استعمال کروں گا لیکن ہمبلنیس کا ورڈ استعمال کروں گا، کہ تمہارے طور طریقے سے ہمبلنیس نظر آئے. یہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بنے والے محمد، کہ اپنے والدین پر شدید نظر مت کرو. یہ جو घूर के देखना है, इसकी भी इजाजत नहीं दी गई है। क्यों? इसलिए कि जब उनका जमाना था तो उन्होंने तुम्हारी खिदमत की, अब जब तुम्हारा जमाना है तो तुम्हें उनकी खिदमत करनी है ताकि ये फैमिली सेटअप बाकी रहे। जब ये फैमिली सेटअप बाकी रहेगा तो खुद ब खुद आइंदा आने वाली नस्लें एक दूसरे का ख्याल करेंगे। तो मशहूर वाकया बयान किया जाता है, सच्चा है झूठा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मशहूर वाकया है कि अंग्रेजी में भी इसको लिखा गया है, उर्दू में भी हमने पढ़ा है कि एक शख्स जो है वो अपने बेटे से कहता है, बेटा ये चादर में मेरे बाप को डालो और चलो दरिया किनारे रख के आते हैं। ठीक है, चादर में बाप को डाला, एक तरफ से बाप ने पकड़ा, एक तरफ से पोते ने पकड़ा, दोनों डाल के दरिया में डाल के। कुछ अर्सा गुजर गया तो ये बेटा भी एक चादर बना रहा था, तो बाप ने पूछा ये चादर क्यों बना रहे, ताकि वो आपने बताया है ना कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो चादर में डाल के इसे दरिया पे डालना है, तो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी भी बारी आएगी उसमें मैं चादर कहाँ ढूंढने जाऊँगा। तो जैसे हम अपने बड़ों से करेंगे कतअन कतअन उसी तरह से वो हमारे साथ होना है, मगर एक कोई मौजूदा हो जाए और हमने बुरा तरीका अपनाया हो और हमारे साथ अच्छा अपनाया जाए अलग बात, लेकिन अगर हमने अपने बड़ों के साथ सही तरीका नहीं अपनाया तो हमारे छोटे भी हमारे साथ सही तरीका नहीं अपनाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है ये फैमिली सिस्टम और फैमिली सेटअप इस तरह से बाकी रहे कि बच्चे देखें बड़े किस तरह से अपने बड़ों के साथ पेश आते हैं और बड़ों ने देखा हो कि वो किस तरह से पेश आते हैं। तो खुलासा हमारी बात का यहाँ पर यह आता है कि मासूम से पूछा गया कि ये उफ का लफ्ज़ क्या है, तो मासूम फरमाते हैं कि जब इंसान अपने अंदर मौजूद इजहार नाराहती को थोड़ा सा नाराज है जब उसको कम तरीन उसमें पेश करे तो उफ। अभी शायद ये उफ भी जो है हमारा ज़रा ज़ोर से हो गया, वरना अरबी में उफ बहुत सॉफ्ट लफ्ज़ कहा जाता है। अबे फरमाते हैं कि अगर इससे भी कोई हल्का लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता कि अपने वालिदैन के साथ उस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल मत करो। लेकिन ये सारा क्यों है? सारा इसलिए क्योंकि उन्होंने खिदमत की थी, तो अब तुम भी उनकी खिदमत में रहो और उनकी नाराजगी का बायस मत बनो। लेकिन इस आयत का आखिरी हिस्सा अजीब है, वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कह दो कि पालने वाले जिस तरह से बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझ पर मेहरबानी की थी उस तरह से तू उस पर मेहरबानी कर। अब इसका एक तर्जुमा तो यही होता है कि जिस तरह से मेरे वालिदैन ने मेरे साथ बड़ी अच्छी मेहरबानी की है, हमेशा से अच्छी तरह रहे हैं, उस तरह से तू उन पर मेहरबानी कर। लेकिन आयत जो है वो वसी है, जिस तरह से बचपन में मेहरबानी की थी इस तरह से बुढ़ापे में इन पे मेहरबानी करना। अगर बचपन में माँ बाप के पास टाइम नहीं था बच्चे की तरबियत का, अगर बचपन में माँ बाप के पास टाइम नहीं था कि बच्चे को संभालें, अगर बचपन में माँ बाप ख्याल नहीं रख सकते थे तो जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा था बिल्कुल उसी तरह से तू उनका ख्याल रखना। इसलिए हमारे लिए खतरे की घंटी है कि अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे अपने अमल के जरिए और अपने वालिदैन के साथ सही तरह पेश नहीं आएंगे तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि हमारे साथ भी वही पेशामद आएगी। यहाँ पर जहाँ ये आयतें मौजूद हैं वहाँ पर कुछ आयतें वालिदैन के बारे में और भी हैं, उनमें से एक आयत ये रब औज़ियान अनशकर नहमतकल्लि नमत आलिया वाला वालद वन आम सालन तरदाओ व असलफ़ुरती या वतिल्फ़ इबादत वतिल इबाद का सालहन। दो जगह पर दो तरीक़ों से आई कि पालने वाले तो मुझे तौफीक अता फरमा इस बात कि मैं इस बात का शुक्र अदा करूँ, औज़ेनी अन अशकुरा नेमत गलती जो नेमतें तूने मुझ पर नाजिल की हैं, अन अमता अलैया मुझ पर वालिदैय और मेरे वालिदैन, वन आमल सालिहन और मैं एक अच्छा अमल बजा रहा हूँ तरज़ाओ जिससे तू राज़ी हो जाए, वह असली बेरहमत के फिर इबादत का सालिहन और मुझे अपनी रहमत के ज़रिए इबादत सालिहीन में दाखिल कर। ये दुआएँ दो जगह पर आखिरी लफ्ज़ की तब्दीली के साथ आई, लेकिन एक जगह पर है जैसे ये दुआ है कि 40 साल पे जब बच्चा पहुंचता है तो दुआ करता है कि पालने वाले मेरे वालिदैन पर उसी तरह से रहम फरमाना और मुझे भी अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। लेकिन एक और जगह पर है कि एक और औलाद की मंजूरकशी अल्लाह ताला करता है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जब एक उम्र पर पहुँचता है और वालिदैन कहते हैं कि तुम अल्लाह ताला की इताअत में आ जाओ तो कहते दूर हट जाओ, अतहदान नहीं तुम मुझे वादा करते हो जहन्नम का, पहले भी ऐसे बहुत से वादे होते रहे और वालिदैन उसे पुकारते हैं कि आ जाओ अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ। तो یہ اس وقت ہے کہ جب ہم تربیت کے مسئلے میں اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں نہ رکھیں. پھر سوال فوراً آ جائے گا, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ آیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی تھی؟ ختم کی تھی. پھر کیا ہوا؟ جہاں تربیت ضروری ہے وہاں معاشرہ اور اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ اثر. والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے تربیت کر لی ہے کافی, یہ کافی نہیں ہے. جہاں تربیت ضروری ہے وہاں پر بچوں کی آمد و رفت پر نظر رکھنا ضروری ہے, وہاں پر بچوں کے دوستوں اور دوستیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے, وہاں پر آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور موبائل پر نظر رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ امیر مومنین سلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے, انسان اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے, یا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, یعنی دوست کے دین کی چیزیں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیتا ہے اور اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایک وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹا آپ کا ہے, لیکن وہ بیٹا آپ کا کوئی قصور نہ ہو آپ کی. اس لیے جب ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں, کالج میں بھیج رہے ہیں, یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں, آزادی ہے, لیکن آزادی کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ چیک نہ رکھیں. اگر بیٹا رات 11 بجے آ رہا ہے چیک تو کریں کہ رات 11 بجے کہاں سے آئے, اگر بیٹی رات 10 بجے آ رہی چیک کریں کہ کہاں سے. یہ کہ جناب نہیں, مجھے تو اپنے بچوں پہ بھروسہ ہے, بھروسہ اپنی جگہ پر, لیکن چیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ چیک نہیں رکھیں گے ایک وقت وہ خود کسی کھائی میں پڑ جائے گا, اس کے بعد آپ اسے واپس نہیں لا سکیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا یہی حال ہوا کہ چیک بھی رکھا سب کچھ تھا, لیکن معاشرے کا اثر اتنا زیادہ تھا, معاشرے کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا, جیسے آج ہم ٹی وی چینلز کے انفلوئنس کو دیکھتے ہیں. آپ لاکھ کر لیں لیکن ٹی وی چینل کا انفلوئنس بچوں پر آتا ہی ہے, اور کارٹون پروگرامز کے ذریعے اور مختلف فلموں کے ذریعے بچوں کے دماغوں کو اتنا خراب کیا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں محنت ہماری بہت زیادہ لگے گی. ہم نا امید نہیں ہو رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں محنت بہت زیادہ کرنی ہوگی. بچوں کو بالکل آزاد ٹیلی ویژن چینل کے سامنے نہیں بٹھا سکتے, اور پرابلم یہ کہ کوئی لاکنگ سسٹم بھی نہیں ہے کہ ہم لاک کر دیں اور بچوں کو ٹیلی ویژن چینل نظر نہ آئے. نتیجہ یہ ہے کہ بچے جب بھی فارغ ہیں ماں باپ اپنے کام میں لگے ہوئے, 24 گھنٹے تو چیک نہیں رکھ سکتے, ٹیلی ویژن چینل کھول کے بیٹھے ہوئے, جو آ رہا ہے بچے کا بھی قصور نہیں, اسے تو نہیں معلوم کہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. اور بعض چینلس اتنے واہیات ہیں کہ اس کے بعد بچوں کو سنبھالنا مشکل ہے, اور ان کے اثرات بچوں پہ آتے ہیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا, من علمنی حرفاً سیرنی عبدا. تو ٹیلی ویژن ہمیں کتنی چیزیں سکھا رہے ہیں, تو ہم اس کی کتنی بندگی میں لگ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی انڈائریکٹ جو ہمارے مائنڈ پہ افیکٹونیس ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے لابد والدین کو ٹیلی ویژن چینلس کمپیوٹرز پہ نظر رکھنی چاہیے, اور اس کے بغیر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ہم نے تربیت کر لی, نماز سکھا دی, روزہ سکھا دیا, واجبات سکھا دیے, تو یہ کافی نہیں ہے. تب توزیع مسائل سکھا دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ دین کی محبت اور دین کی روح ان کے دلوں میں نہیں اترے گی. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ خود عمل کریں. بعض مرتبہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین میں کمزور ہیں. بچوں کی دین کی کمزوری آپ کی کمزوری کی وجہ سے, اگر آپ نے کمزوری نہیں دکھائی تو بچہ بھی دین میں کمزور نہیں ہوگا. اگر آپ نے مضبوطی دکھائی ہے, ظاہری طور پر بچہ دین میں کمزور ہے, تو فکر نہیں کیجیے, وہ ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ بچہ گندگی میں جا کے واپس, ایک ایج کا تقاضا آتا ہے کہ وہ جاتا ہے برائیوں کی طرف, پھر وہاں دیکھتا ہے جیسے کہ صاف طینت والا, پاک طینت والا گندگیوں کو دیکھ کر وہاں سے واپس آ جائے گا, وہ کوڑے کرکٹ کی طرف نہیں جائے گا. اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہے, اس کا صحیح خیال رکھا ہے, اس پہ نظر رکھی ہے, اب اگر وہ برائی کی طرف گیا بھی ہے اور اسے واپس نہیں لا سکتے ہیں, تو آپ صرف اتنا کریں اچھی باتیں اس کو بتاتے رہیں, نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن وہ مڑ کے واپس آئے گا. اس لیے کہ انسان کی فطرت, شروع میں عرض کیا کہ الہی فطرت, خدائی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پہلے سے عہد لے لیا ہے, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا. تو انسان فطری طور پر اللہ والا ہے, صرف حالات مسائل چیزیں اس کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں. اگر ہم اس کے لیے حالات اچھے رکھیں تو لابد وہ اللہ کی طرف پلٹے گا اور کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ ساری مشکل ذمہ داریوں کا بدلہ کیا ہے؟ رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. کہ جب آپ نے اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اتنی سختیوں کو برداشت کیا، تو اب آپ کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہی ہے، آپ کے لیے دعا ہے اور مرنے کے بعد بھی اچھا ہی ہے. حدیث میں کہ بعض اولاد زندگی میں والدین کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، والدین کی دعا لیتے ہیں، مرنے کے بعد والدین سے آپ ہو جاتے ہیں. جی یہ آپ ہونا مرنے کے بعد کیسے ہوتا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو والدین کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، ان کے لیے اچھے کام انجام نہیں دیتے ہیں، تو والدین کی طرف سے وہ آنکھ ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اب والدین کا کوئی حق کوئی طریقہ ہم پر باقی نہیں ہے، بلکہ والدین کا پورا حق ہم پر ہے، اور مرنے کے بعد بھی اپنے نیک کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ان کی طرف سے صدقے خیرات ہم انجام دیتے رہیں، تاکہ والدین کے نام اعمال میں اچھائی لکھی جاتی رہے. درود پڑھ لیں محمد والے. پھر ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور جان لو کہ جو تمہارے نفس میں ہے وہ تمہارا رب بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. اور یہ چیز حقیقت ہے، ظاہر میں انسان اپنے آپ کو جیسا بھی رکھے، ظاہر میں بالکل بے دین رکھے، ظاہراً شہید مدہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے استاد تھے، انہوں نے اس نے کبھی بھی اس استاد کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، حرم جاتے نہیں دیکھا. یا شہید مطہری نے کسی کا قول نقل کیا یا خود اپنا قول بیان کیا ہے، اس وقت یاد نہیں رہا، لیکن یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا. وہ ظاہری طور پر درد دیتے تھے لیکن کوئی عبادت کچھ بھی نہیں کرتے. لوگوں میں مشہور ہونے لگا کہ جناب یہ بے نمازی ہیں، بے عبادت. کہتے ہیں کہ ایک رات میں 3 بجے امام رضا علیہ السلام کے حرم سے نکلا تو دیکھا وہ آبا ڈال کے حرم سے باہر آ رہے تھے. میں نے پہچان لیا، میں نے کہا السلام علیکم آقا صاحب. پھر وہ پہنچا ان کے پاس، آپ تو حرم آئے تھے، خیریت کام تھا؟ کہاں میں حرم جاتا ہوں. تو کہا ہمیں تو مشہور ہے کہ آپ عبادت نہیں کرتے ہیں، آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں. کہا میں لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کرتا ہوں، لیکن چھپ کے تو کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ضروری ہے. یہ چیز صحیح نہیں. واجبات کے بارے میں ہے کہ لوگوں کے سامنے کرو، اور حتیٰ اگر تہمت لگنے کا ڈر ہو تو بعض مرتبہ دکھا کے کرو، خاص کر صدقے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں، کہ اگر تم پر کنجوسی کا الزام لگنے والا ہے تو ٹھیک ہے تم دو اللہ کے لیے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ مومن پر تہمت لگے، اس لیے وہ دکھا کے دے تاکہ لوگوں میں یہ کنجوسی والا عنوان جو پھیلا ہے وہ نہ پھیلے. تو واجبات کے لیے حکم ہے کہ دکھا کے کرو، مستحبات کے لیے ہے کہ چھپ کے کرو. مستحب اس طرح سے کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور واجب اس طرح سے کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ دیکھو کسی کے ظاہر کے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے، تمہارا رب جو ہے تمہارے نفس کے بارے میں جانتا ہے، اپنے بارے میں بھی تمہارے اور دوسرے کے بارے میں. تم اپنے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو، دوسروں کے بارے میں سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. ان تکون صالحین، اگر تم اچھے کام کرنے والے ہو گئے، صالح ہو گئے، نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے والے ہو گئے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں ان کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کی شرط پہلے بتائی، توبہ کی پہلی شرط ہے کہ انسان اقرار کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی. اقرار کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کا جبران کرے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگا کے کہے کہ پالنے والے میں نے یہ غلطی کی، یہ کوتاہی کی، اب تو مجھے معاف فرما دے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی تم توبہ کرو گے، جب بھی تم میری طرف پلٹو گے، تو میں بھی تمہاری طرف پلٹنے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ آیت جو ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور عطا کرو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اب وہ گفتگو جو اہم ہے، یہاں پر والدین والی گفتگو ختم ہو گئی، اب اسراف کی طرف آتی ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو، اور ابن سبیل کو ان کا حق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا، اور تم اسراف کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. ان المبذرین بے شک جان لو کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی. عجیب نقطہ ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب سے کفر کرتا ہے. آیت کی شان نزول وغیرہ کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوگی. ظاہری جو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ظاہری الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں دوسروں کا حق رکھو. جیسے سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اور دے دو اللہ کے راہ میں من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت آئے. اور جب موت آئے تم کہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, پالنے والے اس موت کو تو ٹال کیوں نہیں دیتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, میں تصدیق بھی کروں اور اچھے کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اگر موت آ گئی تو اس کے بعد موت کو ٹالا نہیں جا سکتا. البتہ بعض جگہوں پہ کہ موت کو ٹالا جا سکتا ہے لیکن حتمی موت جب آ گئی تو اس کو ٹلنے کا کوئی چانس نہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ اگر ہمارے ذہن میں ایک دینی فکر بیٹھ جائے کہ مال ہمارا نہیں, دنیاوی فکر یہ بن جاتی ہے کہ مال ہمارا ہے, ہم نے کمایا, ہماری کوششوں سے ہے, ہمارا حق اس میں بنتا ہے. اگر کسی کو ہم نے دے دیا تو ایک احسان کیا, کسی کو دے دیا تو ایک اچھا کام کر دیا. لیکن دینی فلسفہ کہتا ہے نہیں, مال جو ہے وہ اللہ کا ہے, اب اس میں سے جو تمہاری ضرورت ہے تم پورا کرو, جو تمہاری ضرورت نہیں ہو تم اللہ کی راہ میں دے دو, جو تم دیتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے سنبھالا جاتا رہے گا. جیسے مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا, مشہور واقعہ ہے, رسول اکرم نے اپنے کسی صحابی سے کہا جاؤ تم ایک بکرا ذبح کر کے آؤ یا بکری ذبح کر کے آؤ اور اس کا گوشت صدقہ دے دو. ہو گیا, ذبح کیا صدقہ کیا, واپس آیا تو رسول اکرم نے پوچھا کیا ہوا, کہ سب کچھ چلا گیا صرف ایک کلیجی باقی. رسول اکرم نے تامل فرمایا کہ بات کیا, نہیں سب کچھ بچ گیا کلیجی چلے گی. اس نے کہا رسول اللہ نہیں, یہ کلیجی بچی ہوئی باقی ہے. جو تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا وہ تو بچ گیا نا, اللہ کے راہ میں دے دیا وہ تو تمہارا سرمایہ بن گیا نا. اب جو تمہارے پاس بچا ہے تم استعمال کرو گے, حلال ہے حرام ہے تمہیں پتہ نہیں ہے, صحیح استعمال کرو گے غلط استعمال کرو گے تو اس کا حساب دینا ہے. تو جو بھی اللہ کے راہ میں دیا وہ دے نہیں دیا, وہ تم نے بچا لیا. اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو, مسکین کو اس کا حق ادا کرو. ابن سبیل مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے کہ جو مال, ایک اصطلاح ہے فقیر اور مسکین, فقراء اور مساکین, جب دونوں ساتھ استعمال ہوتے ہیں, فقیر کا لفظ بھی آئے مسکین کا لفظ بھی آئے, تو فقیر وہ ہے کہ جو کما نہیں سکتا ہے, اس کے مالی حالت ہے. مسکین وہ ہے جو کما سکتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں. فقیر وہ ہے جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مسکین وہ ہے کہ جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن کما نہیں سکتا. لیکن اگر صرف سنگل لفظ مسکین کا لفظ استعمال ہو تو اس میں فقیر بھی شامل ہے, کہ وہ شخص جو کما ہی نہیں سکتا اور وہ شخص جو کما سکتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے. تو ان مساکین کے بارے میں کہ ڈھونڈو دیکھو, اور خاص کر ان لوگوں کو کہ جو مانگنے کی طرف مائل نہیں ہوتے. ایک وقت روڈ پہ چلتے ہر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے, شریعت کے لحاظ سے یہ معیوب ہے, ناپسندیدہ ہے, بلکہ اس طرح کی حالت تو حرمت والی حالت ہو جائے گی کہ ہر کوئی دوسرے سے مانگتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری ضرورت ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور جتنا ہو سکے قناعت سے کام, جب تمہارے لیے مفید ہوگا ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا. اب یہاں پر ہمارا فرض ہے جس کے پاس مال ہے کہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈے کہ جو ضرورت مند ہیں اور ان تک پہنچائے. معاشرے میں یہ کہ نہیں جو ضرورت مند ہوں وہ ہم تک آئیں, ہم ان تک مال پہنچائیں. یہ فلسفہ دین کے مقابلے میں ہے اور اسی لیے آیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ مسکین ہیں, سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ واقعاً اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتے ہیں, جہاد کے لیے جانا ہے اور بہت پریشانی کے عالم ہے, تو رسول اکرم اگر ان کا کوئی مذاق اڑائے تو ان سے کہہ دو کہ تم مذاق اڑانے والے دین سے خارج ہو جاتے. تو شریعت نے یہاں پر مسکینوں کا احترام بیان کیا ہے قرآن مجید میں, اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ان ضرورت مندوں کی تم خود جا کے مدد کر, ایسا نہ ہو کہ وہ ضرورت مند تمہارے دروازے پر گھومتے رہیں, تمہیں ڈھونڈتے رہیں اور ایک وقت تم ان کو ذلیل کر کے نکال دیں. امیر المومنین سلام تشریف فرماتے, کوئی ایک آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے. امیر المومنین سلام نے فرمایا تم زمین پہ لکھ دو, اس نے زمین پہ لکھا, امیر المومنین سلام نے مٹا دیا. ان کا ٹھیک ہے, دروازے کے باہر پردے کے باہر آ جائے. کچھ دیر بعد امیر المومنین سلام نے صرف ہاتھ یوں کیا کہ تم لے لو اور وہ لے کے چلائے. تو کچھ لوگ دیکھ رہے تھے, انہوں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا. کہا جب کسی کو تم دیتے ہو تو اس کی نظریں جھک جاتی, اس کی عزت نفس جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے, تمہیں چاہیے کہ اس وقت اس کو ذلیل نگاہوں سے بچاؤ, پست نگاہوں سے بچاؤ, اور اس طرح سے دو کہ وہ ذلت محسوس نہ کرے. اگر واقعی اس طرح سے ہمارا سسٹم بن جائے تو ہمارے یہاں برکت بھی بہت زیادہ ہوگی, اور جتنی برکت ہوگی اتنا مسئلہ حل ہوتا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ ایک کوئی تنظیم تھی وائرل, ان کو ہم نے خوب تنبیہ تو کر دی, لیکن وہ کہتے تھے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں چیکنگ کا سسٹم بہت اچھا ہے, ضرورت مندوں کو بڑا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہیں کہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا کیا سسٹم ہے؟ کہنے لگے کہ تقریباً رات 11-12 بجے کے قریب جاتے ہیں, قریب ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کار خیر کرتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد ہم کان لگا کے سنتے ہیں. اگر وی سی آر گانے سیٹلائٹ چینل وغیرہ کی کوئی آواز آتی ہے تو پھر ہم اس کے گھر سے واپس آ جاتے ہیں اور اس کی فائل کو زیرو لے کے. لیکن اگر آواز نہیں آتی تو پھر کھٹکھٹاتے ہیں اور اس وقت جاتے ہیں اور سب چیکنگ کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کس طرح سے کس طرح. میں نے کہا کہ یہ شریعت کا طریقہ ہے یا تمہارا اپنا طریقہ؟ کہ مولانا اطمینان ہونا چاہیے. میں نے کہا لوگوں کو اطمینان کرنا الگ بات ہے, لوگوں کو ذلیل کرنا الگ بات ہے. کہ تم رات 11 بجے کسی بیٹی والا گھر ہے, کسی کا گھر ہے, لوگ دیکھیں کہ یہ کیا کان لگا کے سن رہے ہیں, یہ کسی بھی شریعت میں درست. تمہیں نہیں مدد کرنی مت کرو, لیکن اگر تمہیں مدد کرنی ہے تو اتنا ذلیل مت کرو. اور خاص کر دیکھیں اگر 10 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس میں سے 2 محتاج ہیں اور ان 2 کی وجہ سے 8 کو آپ کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے, حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں, کسی اور کو نہیں دے رہے. ہمارے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8 مستحقین کے درمیان میں اگر 2 غیر مستحق آ گئے تو ان 2 کی وجہ سے 8 کی بھی پوری تحقیق کرو. ہم نہیں کہتے کہ تحقیق مت کرو, لیکن عزت اور احترام کے دائرے میں, شرافت کے دائرے میں. دین یہاں پر یہ سکھاتا ہے کہ چھٹے امام رات کو بوری لے دے. ہم جب معصومین کی بات آتی تو واہ واہ بڑی بڑی اچھی بات ہو گئی, چھٹے امام علیہ السلام رات کو بوری کندھے میں ڈالتے تھے اور جا کے روٹیاں تقسیم کرتے تھے. تو ایک غلام پیچھے پیچھے جا رہا تھا, واپس آیا تو کہا کہ آپ نے کسی کے نیچے نمک اور روٹی رکھی, کسی کے صرف روٹی رکھی, اور وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو دے دیا. کہا اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اور بھی دیا جانا چاہیے تھا, کم از کم انسان ہے اس کو اتنا تو حق ملنا چاہیے. تو ہم معصومین کی یہ واقعات کہ وہ خود اٹھ کے, کیا وہ ہر فقیر کو اٹھا کے کہتے تھے چیک کراؤ تم ضرورت مند ہو یا نہیں ہو؟ نہیں, دے دیتے تھے. اب اگر غلطی سے کوئی ضرورت مند نہیں تھا اس کو مل گیا ہے تو وہ جو 2 ہیں ان کی خاطر ان 8 کو مل جائے کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم آگے آتے ہیں بڑا تو بذر تبذیرا, تم اسراف مت کرو. جب ہم اسراف کی صورت میں آتے ہیں تو جو ہمیں 2 خرچ کرنے ہوتے ہیں وہاں ہم 10 خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب ہمارے پہلا بچہ ہے, پہلی سالگرہ ہے, پہلا عقیقہ ہے, پہلا روزہ ہے. اب وہ پہلے آخر, پہلی شادی آخری شادی, میری دل کی خواہش تھی, الگ الگ عنوان ہے. جس کی وجہ جب ہم اپنے پر خرچ کرنے پر آتے ہیں تو وہاں پر یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ اسراف ہے یا نہیں ہے. جو ہوتا جا رہا ہے کرتے جاؤ, جو ہوتا جا رہا ہے کرتے جاؤ. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم آ کے کیا کرتے ہیں؟ چیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اسلام کہتے ہیں نہیں, ذی القربا, مسکین اور ابن سبیل. ابن سبیل کون ہے؟ وہ شخص کے جو اپنے شہر میں اس کے پاس ہے لیکن اب مسافرت میں اس کے پاس پیسے نہیں رہے, کسی وجہ سے ختم ہو گئے, تو آپ اس کو بھی دیں. زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور خمس کا بھی حکم ہے. خمس میں ہے کہ سادات کا حق ان کو دیا جائے جو سادات ہیں, اور کل میں انشاءاللہ اس کی ذرا تفصیل آپ کو دوں گا. آج اتنا وقت نہیں کہ یہ آیت کس طرح سے نازل ہوئی اور فدق کا معاملہ کس طرح سے بنا اور کس طرح سے بگڑا. لیکن اس وقت ظاہری معنی یہ بتا رہے ہیں کہ تم رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے تمہارے, اس میں مسکین ابن سبیل ان کو دو. ولا تبذر تبذیرا, اور اسراف کرنے والوں کی طرح اسراف مت کرو. اور جان لو کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والے اخوان الشیاطین. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے ہم اسراف کر رہے ہیں یا اسراف نہیں کر رہے ہیں؟ ملاد کیا ہے؟ تو اس کا آسان سٹینڈرڈ اور ملا کے ہے کہ آپ خرچ کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آیا میں اتنا خرچ کروں صحیح، میں اس کام کے لیے اتنا خرچ کروں صحیح. آپ کا ضمیر ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنے نفس سے بصیرت رکھتا ہے اگرچہ کہ وہ بہانے لاتا ہے، بہانے بازیاں کرتا ہے. تو جب آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے، نفس سے نہیں ضمیر سے، آیا میں اتنا خرچ اس کام کے لیے کروں، تو وہ آپ کو ضرور لائن بتائے گا. ٹھیک ہے نا، جس کے پاس بھی جو حدود میں مال ہے وہ تو لامحدود خرچ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن نہیں، وہ ایک حد تک خرچ کرتا ہے باقی بچاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں اسراف کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. شریعت اسراف کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. اور وکان الشیطان لربی کفورا، کیونکہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے ایک، اور شیطان جو اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا ہے. تو اگر ہم منطقی لحاظ سے اس کی سیٹنگ کریں تو اسراف کرنے والا اللہ کا کفر کرنے والا ہے، کہ جو اسراف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب اس آیت کو یہاں لا کے رکھ دیں، دیکھیں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے یا کفر کرنے والا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اسراف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا ہے. اور وہاں آیت ہے اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ کرو گے، وہ ان کفر تم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے، نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. تو اب اسراف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے لیے شدید آ جائے گا. کیسے عذاب آئے گا؟ ہو سکتا ہے مال کم ہو جائے، ہو سکتا ہے مال زیادہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرے. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے لیول پہ اسراف کرتے ہوں گے، لیکن جو واقعی معنی میں اسراف کرنے والے ہیں، جب ان کی زندگیوں میں آپ جا کے دیکھیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ظاہر ایک زندگی کی زندہ مثالیں تو آپ کو دوں، بی بی سی پہ ایک ڈاکیومنٹری آ رہی تھی کہ انڈیا میں شادی پر کتنا خرچ ہوتا ہے. شاید چار پانچ دن تک وہ ڈاکیومنٹری کے الگ الگ حصے آتے رہے. انہوں نے بتایا کہ ایک شادی کے جو چند گھنٹوں کی ہے اس پہ کتنے لاکھ ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. پیسہ ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، کیا کریں شادی میں. تو بتا رہے تھے کہ شادی کا اسٹیج سیٹ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، جس طرح کا ڈریس پہنا ہوگا اسٹیج اس طرح کا سیٹ ہوگا، کھانے میں مٹھاس اس کپڑے کے لحاظ سے ہوگی. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ آئیڈیا لینا شروع کر دیں، لیکن باقاعدہ ایک ایک چیز کا بتایا کہ دلہن کے ڈریس سے سب چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور پھول، پھول کی ارینجمنٹ، کھانا، مٹھاس، مٹھاس کا رنگ، حتیٰ شربت، وہ سارا جو ہے وہ اس رنگ کا ہوگا. اور اس نے بتایا کہ یہ سارا جو اتنے مہینوں سے تیار ہو رہا ہے وہ ایک شام کی شادی کا. اب پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے تھا یا اتفاقی تھا، جس دن جس وقت وہ شادی ہوئی اس وقت اتنی بارش آئی کہ ان کو بھاگنا پڑا. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بھی تو اپنا دکھاتا ہے. تو لمٹس نہیں ہے، ہمیں اپنی محدودیتیں قائم کرنی ہوں، اور جن کے پاس ہے ان کو زیادہ اگزامپل بننا چاہیے کہ جناب ہم اپنے معاشرے کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، ظاہری طور پر لوگ کنجوسی کا عنوان لگا دیں گے، اتنا اللہ نے دیا کنجوسی کرتے. نہیں، نہ کنجوسی کے حد پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ تم اتنے ہاتھ کھلے رکھ دو کہ زمین پہ چت گر جاؤ، نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھے پر اور اپنے بازوؤں کو اس طرح سے ٹائٹ رکھ دو کہ تم کچھ بھی خرچ مت کرو، بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک راستہ نکالو. تو ہم بھی اسراف کے بجائے کوشش کریں، نہ کنجوسی کی طرف جائیں نہ اسراف کی طرف جائیں، دونوں کے بیچ کا راستہ نکالیں. اس لیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے. میں نے محنت کی، میں کمایا، تو پھر میرا بدن کہاں سے، میری آنکھیں کہاں سے، یہ آنکھوں کا ٹیکس دینا ہے، ہاتھ کا ٹیکس دینا ہے، بدن کا ٹیکس دینا ہے. جب ہم کہتے ہیں میرا میرا میرا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ سب کچھ تمہارا تو میرا کیا. تو اب جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا کیا ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، جو مال تم نے کمایا وہ تمہارا، جو بدن تم نے استعمال کیا اس کا ٹیکس پے کر دو، اس کے چارجز مجھے دے دو. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کا نہیں، یہ فکس اماؤنٹس ہیں، یہ تم دے دو تو اس کے بعد جو مال ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کے بعد تم حلال کو بھی استعمال کرتے خیال کرنا اسراف کی منزل پر مت پہنچ جانا. اور اگر تم اسراف کی منزل پہ پہنچ گئے تو پھر ایک ایسی منزل ہے جو شیطان کی منزل ہے اور جس منزل سے واپس آنا ممکن نہیں ہے. بس یہی عرض کرتا چلوں, ماہ رمضان خاص کر کے ان راتوں اور ان دنوں میں, ان کے دنوں میں انسان کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے, راتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ان کے دنوں میں بھی دل بہت نرم ہوتا ہے. ان دنوں میں اپنی اصلاح کی فکر کریں. تلاوت قرآن کا بہت حکم آیا کہ تلاوت تلاوت کرو, لیکن ساتھ ساتھ کچھ دیر فارغ بیٹھ کے تفکر کریں, کچھ دیر فارغ بیٹھ کے خیال کریں کہ ہماری زندگی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم نے اپنے پروگرام کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہمیں سوچنے بچارنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. نتیجہ یہ کہ جب تفکر نہیں کرتے ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں کوشش کریں کچھ وقت اپنے لیے فارغ رکھیں. اس فارغ وقت میں اپنی ماضی کی زندگی اور موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی پر نظر کریں. ماضی میں میں نے کون سے اچھے کام کیے, کون سے برے کام, موجودہ زندگی میں کون سی اچھی چیزیں کر رہا ہوں, کون سی غلط چیزیں کر رہا ہوں, آئندہ کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر آج میں اگر 48 سال کا ہوں, اگر اللہ نے زندگی دی 68 سال 70 سال 20 22 سال ابھی اور بھی ہیں, کتنا کام کیا جا سکتا ہے, کن کن ٹارگیٹس کو میں حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ پلاننگ اور پروگرام میں ہوگی تو ہم نیکی کی طرف بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے. لیکن کیونکہ بچپن سے ہمیں سوچنا نہیں سکھایا, فکر کرنا نہیں سکھایا, ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیسے سوچیں اور کیسے فکر کریں, نتیجہ یہ کہ سب جا رہے ہیں تو ہم بھی اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ماہ رمضان کے جس میں زیادہ تفکر کا وقت ملنا چاہیے اس میں ہمارے تفکر کا وقت تھوڑا کم ہو جاتا ہے. 10 منٹ نکالیں, پورا دن نکالنے کی ضرورت نہیں, پورا گھنٹہ نکالنے کی ضرورت نہیں, پورا گھنٹہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے ہفتے تو صرف 5 منٹ بھی آپ سوچیں گے تو آپ کا ذہن کہاں سے کہاں بھاگنے لگا, لیکن 5 سے 10 منٹ روزانہ اگر آپ نکال لیں تفکر کریں کائنات میں قدرت کے بارے میں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے اعمال پہ. لیکن آپ ہر جگہ اکاؤنٹیبلٹی کے قائل ہیں نا, جب خمس دیتے ہیں تو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, جب زکات دیتے ہیں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, جب صدقہ دیتے ہیں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, جب بزنس کرتے ہیں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. بہت صحیح بات ہے. تو جب اپنی زندگی کا مسئلہ آئے, اپنی زندگی کا مرحلہ آئے تو وہاں پر بھی اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کریں. ارے امام علیہ السلام فرماتے ہاں فرماتے ہاں سے وہ انفسکم قبل ان یحاسب, اپنے نفس کا حساب اس سے پہلے کر لو کہ کوئی تمہارا دوسرا حساب کرے, یعنی اس سے پہلے کہ وہاں جا کے حساب ہو. کل انسان الزمنا طائر فی عنقہ ونخرجہ یوم القیامت القاہ منشورا, اقرا کتابا. میں نے آیت پڑھی نا 3-4 دن پہلے, ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال ڈال دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابا, اب تو اپنی کتاب کو پڑھ, وہ کفا بے رب سے کہا الیوم علیک حسیبا, آج تیرا نفس تیرے حساب کے لیے کافی. تو جب وہاں نفس ہمارا حساب کے لیے کافی ہوگا تو یہاں ہو جائے, یہاں پر اپنے نفس کا حساب کریں. اور معصومین نے بار بار کہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب کرو, پورے دن کا حساب کرو, تھکے ہوئے نہیں کر سکے رات کو چلے صبح اٹھ کے کر لیجیے, اس وقت فریش ہے. نکل پورے دن میں کون سی غلطیاں کی آج اس کی اصلاح کر لیں. اگر روزانہ ایک ایک بھی اصلاح کرتے رہیں گے 365 دن میں 365 ایپ کی اصلاح ہو سکے, اور ہمارے لیے متقی اور پرہیزگار بننا کوئی مشکل نہیں. اسی کہ روزہ بسنے کے لیے نہیں ہے, روزہ ہے اس لیے کہ لعلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ کی حالت اپنے اندر پیدا کرو, ایک ایسی حالت کہ جس کے ذریعے برائی تم سے دور رہے اور اچھائی کو تم خود بخود انجام دینا شروع کر دو. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, بہترین مہینہ ہے تزکیہ نفس کے لیے, نفس کو پاک کرنے کے لیے. پالنے والے اس مہینے میں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما, اپنے مال میں تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے بحق کے محمد والے محمد عراق افغانستان لبنان پاکستان فلسطین, جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں اور بہت سی جگہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم, پالنے والے ان تمام مسلمانوں اور مومنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے. یہ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں نابود فرما دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کی ظہور میں تاجیر فرما دے. تمام مرحومین شہداء صلح کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم